جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والجنة للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم وعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. صلوات محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر، کیونکہ یہ مرحومہ کے سالے صاحب کے سلسلے کی مجلس ہے، سیدہ انوار فاطمہ بنت سید حاج حسین اور جملہ مرحومین کو بھی سالے صاحب فرما دیجیے فاتحہ. صلوات محمد و آل محمد. ایزان محترم، جن آیات کو بعنوان سرنامہ بیان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم کے مشہور و معروف سورہ، سورہ تکویر کی 26، 27 اور 28 نمبر کی آیات. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے، فأین تذهبون، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور بے شک یہ قرآن کریم عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے قرآن کریم کے عالمین کے لیے ہدایت ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد قید لگا دی، لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن کریم ہدایت تو من کے عالمین کے لیے آیا ہے، مگر इससे वही फायदा उठाएंगे जो सिराते मुस्तकीम पे बाकी रहना चाहते हैं, जो उसके मुतमन्नी हैं। अजीजान मोहतरम, यानी कुरान का फैज़ आम है, लेकिन फैज़ आम होने के साथ साथ अब फायदा कौन कौन उठाएगा ये अलग चीज है, ये इंसान के ज़र्फ के ऊपर है। जैसा ज़र्फ है वैसे ही फायदा होगा, जैसी सलाहियतें हैं वैसे ही फायदा होगा। अजीजान गिरामी, कोई अच्छी सलाहियतों का मालिक है ज्यादा हिदायत पाएगा, कोई कम सलाहियतों का मालिक है कम हिदायत पाएगा। किसी की रफ्तार तेज है तो जल्दी सफर तय कर लेगा, किसी की रफ्तार सुस्त है तो सुस्त सफर तय करेगा। लेकिन किसी की रफ्तार ही नहीं है, हिदायत की तमन्ना ही नहीं है, हिदायत की आरजू ही नहीं है, तो फिर उनके लिए कुरान करीम हिदायत नहीं हो सकता। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि जिसे हिदायत की तमन्ना न होगी उसके लिए हिदायत के बजाय हलाकत हो जाएगा। इसलिए कि तमन्ना हिदायत होना जरूरी है, और कुरान करीम में इस बात की तरफ बार बार इशारा किया गया है कि हिदायत तो है कुरान करीम, मगर जो हिदायत हासिल करना चाहे। देखिए यहां पर एक बात है काबिल गौर, बात यह है, ये इख्तियार दे के अल्लाह ने एक उसूल दिया है पूरे आलम को कि इस्लाम आलमी मजहब है, कुरान आलमीन के लिए हिदायत है, नबी आलमीन के लिए रहमत है, आइम्मा ताहरीन कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, ये सब अपने मकाम पर है, लेकिन हैं सबके लिए, मगर जो चाहेगा उसके लिए है। अगर कोई नहीं चाहता है, कहा जाता है आमतौर पर कि आप एक आदमी सो रहा है, कितनी बेखबर सो रहा हो, एक आवाज दो आवाज तीन आवाज में उठ ही जाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के सो गया हो, यानी सोया नहीं है, सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो दोस्तों आप अगर वहां पर नगाड़ा भी बजाते रहेंगे तो वो उठने वाला नहीं है, इसलिए कि वो सोया ही नहीं है। उठेगा तो वो जो सोया हो। तो अजीजान मोहतरम, कुरान करीम हिदायत है उसके लिए जो चाहेगा, जो नहीं चाहेगा तो जाहिर है उसके लिए कुरान हिदायत नहीं कर सकता। जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, एक उसूल दिया है कुरान ने कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो हिदायत करूंगा, अगर नहीं चाहे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, राह हक बताना हमारा काम है, हिदायत पाना तुम्हारा काम है। और यही नहीं, कुरान करीम में आप सूरह बकरा में देखिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कुरान करीम जिसमें कोई शक नहीं है कि यह अल्लाह की किताब है, आगे चल के क्या होता, हुदा लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये हिदायत उनके लिए है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, मुत्तकी हैं और गैब पर ईमान रखते हैं। ये कुरान करीम उनके लिए हिदायत है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यानी हिदायत है कुरान, ऐलान कर दिया शुरू ही में, मगर मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ये याद रहे आप। अब नबी पाक रहमत आलमीन के लिए, और बिल्कुल ऐसे ही कुरान भी रहमत आलमीन के लिए, कुरान भी रहमत है, कुरान का ऐलान हो रहा है कि रहमत है मोमिनीन के लिए कुरान करीम। तो रहमत कुरान भी है, रहमत नबी पाक भी है। बिल्कुल इसी तरीके से अजीजाने गिरामी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, मिसाल देकर कि जैसे बारान रहमत आती है और जब बारिश होती है तो फिर वो ये नहीं देखती है कि महल पे दाग यानी कतरे गिरेंगे या गरीब के झोपड़े में गिरेंगे या रेगिस्तान में गिरेंगे या जरखेज जमीनों पर गिरेंगे या चमनिस्तान में गिरेंगे या गुलिस्तान में गिरेंगे या बहर में गिरेंगे या बर में गिरेंगे। वो आम रहमत है, बरस रही है बारिश, बारिश आ रही है, बारान रहमत हो रही है ग्रामी। लेकिन वो जब बारिश के कतरे चले तो दहने सीप खुला हुआ था, उसमें कतरे आए तो खालिस गौहर बन गए। और अजीजाने ग्रामी, वही कतरे जो साथ साथ चले थे, यानी दहने मार खुला हुआ था तो सांप के दहन में जाके जहर बन गए। बारिश एक थी, बरसाने वाला एक था, रहमत का साया बराबर था, मगर जर्फ का फर्क था, जर्फ का फर्क था। जिसके जर्फ में जहरीली सलाहियतें थी उसने रहमत को जहर बना दिया,
और जिसमें गौहर पैदा करने की सलाहियत थी उस सदफ ने उसको गौहर बना दिया। तो अजीजाने ग्रामी रहमत का साया है हर पर, कुरान करीम की हिदायत है, नबी की हिदायत है, आइम्मा की हिदायत है। जो जर्फ नूरानी फजाओं से मुतासिर है वो हिदायत पा लेता है, और जो टेढ़े कलम है वो कभी हिदायत पाने वाले नहीं है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजाने ग्रामी, और एक बात याद रखे कि ये जो आयत में कहा गया है कि कुरान हकीम जो है हिदायत किसके लिए, लेमन शाह मिनकुम अय्यस्तकीम, तुम में से वो लोग जो सिरात मुस्तकीम पर रहना चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, उनके लिए हिदायत है। यानी इख्तियार दिया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हुजूर वाला जबर कहां होता है, यह आज का बड़ा जिंदा टॉपिक है। इसलिए कि जब हम ये देखते हैं, गौर कीजिए आप, मुझे चंद फिक्रे कहने, इस पर ज्यादा बोलना नहीं है मुझे, क्योंकि आज मिसाल साहब की मजलिस है तो मैं उसी से मुताबिक चीजें बयान करूंगा, लेकिन कल इस पर रोशनी डालूंगा, चंद फिक्रे कह के आगे बढ़ूंगा कि अजीजान मोहतरम, दीन इस्लाम के जिसकी पॉलिसी यह है कि लाइक राहफुद्दीन का तबीन रुजद मिनल गई, यानी दीन में कोई इकराह नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई पावर का यूज नहीं है, दीन में इख्तियार दिया है, जबर इकराह नहीं है दीन में। बस हादी का काम यह है कि यह सही है यह गलत है, कुरान का काम यह सही है यह गलत है, नबी का काम यह सही है यह गलत है, बस इतना काम है, दलाइल से आपको कायल करना है, जबर नहीं। लेकिन अजीब और गरीब सूरत हाल यह है कि आज जरा आप पूरी दुनिया का जायजा लें और नॉन मुस्लिम्स की राय लें इस्लाम के बारे में तो क्या होगी। हुजूर यूरोपियन मौरखीन ने लिख दिया है कि मुसलमानों के नबी के हाथ में, एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में शमशीर थी, और बाय फोर्स इस्लाम फैला है। यूरोपियन मौरखीन ने लिख दिया है अजीजानी ग्रामी, गैर मुसलमानों ने लिख दिया है। आखिर वजह क्या अजीजानी ग्रामी, सोचने की बात है कि नबी की पूरी जिंदगी देखने कहीं जबर नहीं है, आई मै ताहिरीन की पूरी जिंदगी देखने कहीं जबर नहीं है। हुआ क्या, हुआ ये कि मुसलमान शाहनशाहों की फतुहात को मुसलमानों ने इस्लाम की तरक्की कहा। तवज्जो चाहूंगा, फतुहात को इस्लाम की तरक्की कहा, तो यही बात गैरों ने भी सुनी तो उन्होंने कहा इस्लाम बढ़ रहा है। अजीजाने ग्रामी, वो जबर के जोर पे, वो मुलूकियत थी, वो शाहनशाहियत थी, वो इस्लाम नहीं था। इस्लाम वो था जो पैगंबर ने पेश किया, इस्लाम वो था जो आइम्मा ताहिरीन ने पेश किया। एक गलत फहमी इस्लाम के बारे में हो गई अजीजाने ग्रामी, लेकिन आप याद रखें इस्लाम में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ने ला इकराह फिद्दीन का फिल्टर लगा दिया है कि जबर उधर रहेगा, इस्लाम में जबर नहीं है, पावर नहीं। क्यों अजीजाने ग्रामी, जबर वहां होता है कि जहां इल्मी सतह पर कमजोर कोई मजहब होता है, जिसका बानी जाहिल होता है, जिसका पानी महदूद निगाह होता है, जो इलाकाई हैसियत से मजहब बनता है, वहां जबर होता है। लेकिन ये इलाही मजहब है, ये उसने बनाया है जो आलिम मुतलक है, ये उसने बनाया है जो कादिर मुतलक है, ये उसने बनाया है कि जिसका गलती का सवाल ही नहीं होता। यानी इंसान की फितरत को मजहब इस्लामी के लिहाज से डाला गया है, तो जबर का कोई सवाल ही नहीं होता। जिदानी ग्रामी, जबर वो इस्तेमाल करता जिनका कमजोरी होती है, ज़ाफ़ होता है, उनका जबर होता है। लेकिन जो सरासर इल्म हो, और आप अंदाजा लगाएं इस्लाम इल्म है, इल्म दोस्त है, यही नहीं अजीजाने ग्रामी, जब पहले रहबर के सिलसिले में गुफ्तगु हुई थी तो अल्लाह ने क्या कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो क्या हुआ था फिर, आपका सुना हुआ वाकया है, न जाने कितनी मरतबा सुना होगा आपने। तो मलाइका ने क्या कहा, क्या ऐसे को बनाएगा जो फसाद और कुरेदी बर्पा करे। तो अल्लाह ने क्या कहा था, इन्नी आलम वाला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। बिल्कुल कायल कर दिया जाने के नाम, खामोश कर दिया। उसके बाद फिर इम्तहान लिया अल्लाह ने, चंद कलमात की तालीम थी अल्लाह ने जनाब आदम को भी दी, मलाइका को भी दी। तवज्जो चाहूंगा उस्ताद, خالق تھا, پڑھنے والے ملائکہ بھی تھے, آدم بھی تھے, دونوں کا امتحان لیا گیا. عزیزان گرامی, ملک نے کہا کہا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے. سکھایا دونوں کو برابر تھا عزیزان گرامی. اور جناب آدم سے جب پوچھا تو جناب آدم نے فرفر بتا دیا وہ تھا کیا عزیزان گرامی, وہ کلمات کیا تھے. تو تفاسیر اہل بیت نے بتایا کہ وہ کلمات پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کے اسماء گرامی کو یاد کرایا, یعنی یہ بتایا محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ سارے ملائکہ کو بھی بتا دیا, جناب آدم کو بتا دیا. اب باری آئی امتحان کی تو حضور کو پیش کیا, بتاؤ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو ملک نے کیا کہا, یعنی اے خدا ہم تو بس اتنے ہی جانتے جتنا تو نے بتایا. اور جناب آدم سے پوچھا تو کہا یہ محمد ہیں, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں, حضور استاد ایک ہے. بھائی دیکھیے, یا تو رہیے خاموش اور یا بھیجئے تو پھر جاندار صلوات دیجیے. دیکھیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صلوات وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے. نبی پاک اصحاب کبار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے رات عجیب و غریب عالم کشف میں کچھ دیکھا. تو بہت سی چیزیں بیان کی. کہا میں نے دیکھا کہ ایک شخص صراط سے گزر رہا ہے اور جیسے تھوڑی دور چلا, چونکہ معلوم ہے آپ نے رواج میں سنا ہے کہ نیچے جہنم ہے اور اوپر سے پل گزرا ہے اور ادھر جنت ہے, تو جنت میں جانے کے لیے پل کو کراس کرنا پڑے گا. تو پل کراس کر رہا ہے وہ, اور جیسے پل کراس کر رہا ہے بیچ میں آیا اور دھڑ سے گر گیا. اور جیسے ہی تھوڑی نیچے گیا تھا ویسے ایک جوان آیا, ہاتھ پکڑا اور اس نے صراط پہ رکھا اور اسے منزل تک پہنچا دیا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ, تو ہے کون؟ تو اس نے کیا کہا, میں وہ صلوات ہوں جو بزم میں بیٹھ کر زمین پر تو محمد و آل محمد کو بھیجا کرتے ہو. جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی, اسما پیش کیے, اس کے بعد ذاتیں پیش کر دیں. تو ملک نے کہا ہم تو اتنے ہی جانتے جتنا تو نے بتایا ہے, بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. تو پھر جناب آدم کے سامنے پیش کیا تو ہر ایک کا نام بتا دیا. آدم سے بعد میں فرشتوں نے پوچھا, اے آدم یہ فرمائیے کہ محمد کو کیسے پہچانا, یہ محمد ہیں, آپ نے تو صورت نہیں دیکھی تھی, نام پڑھا تھا جیسے ہم نے پڑھا تھا. کہا کہ میں نے نام پڑھا اور جبین محمد کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ نورانی شخصیت ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اللہ نے تعریف کی ہے اور اس نے سب سے زیادہ خدا کی تعریف کی ہے. کہا پھر میں نے علی کے چہرے کو دیکھا تو ان کی پیشانی کے انہوں نے بتا دیا کہ علی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے فاطمہ کی عظمت و جلالت و نور کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا ان کے علاوہ فاطمہ کوئی نہیں ہو سکتا. حسن کے حسن کو دیکھا تو بتا دیا یہ حسن ہے. حسین کے حسن کو دیکھا بتا دیا یہ حسین ہے. تو عزیزان گرامی, تعلیم دینے والا ایک تھا, تعلیم حاصل کرنے والے دو تھے, دو گروپ تھے, ایک ملائکہ کا, ایک آدم کا. ملائکہ اتنے ہی رائے جتنا بتایا تھا, آدم نے جتنا حاصل کیا تھا اس میں باب ایجاد کر لیے, سلام آدم محمد و آل محمد. حضور ایک شکرا کہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کا جمود تو ٹوٹے کم از کم. آپ کے لیے فکر عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ ایک تعلیم دینے والا تھا, ملک وہیں کا وہیں رکا رہا, لیکن آدم نے اس میں باپ ڈھونڈ لیے. یہ ابتدائی منزل ہے آدمیت کی, یہ ابو البشر ہے, پہلا بشر ہے, انہوں نے باپ کھولے. لیکن جب عروج آئے گا تو نبی ایک باپ تعلیم کریں گے, علی ہزار باپ ایجاد کر لیں گے. سلام آدم محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, اصل گفتگو کیا ہے کہ علمی مسئلہ تھا کہ اللہ نے جناب آدم کو ترجیح دی, علم کی بنیاد پر ترجیح دی. فرشتے تعلیم دینے والا ایک تھا لیکن فرشتے وہیں رہے. اب ملک اور انسان کی تعلیم میں فرق عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے آج کے دور میں سمجھانا بڑا آسان ہو گیا ہے, اس لیے کہ یہ مذہب علمی مذہب ہے, اور خاص طور سے جو مسلک اہل بیت والا مذہب ہے اس میں تو جتنی ترقی ہوگی مذہب اہل بیت کی معرفت اور بڑھے گی, اور آئمہ کی شان میں انسان وجد کرے گا, اور معرفت کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے خدا کی قسم. تو ملک کا علم کیا ہے حضور والا؟ کمپیوٹر دیکھا آپ نے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ارے بچوں کا تو کھلونا, ظاہر کھلونا ہے کمپیوٹر. تو کمپیوٹر جو ہے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, الگ الگ پاورز ہوتی ہیں, الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں, ساری چیز ہوتی ہیں. ضروری نہیں جو میرے پاس معمولی کمپیوٹر ہے آپ کا مقابلہ کر سکے. بھائی میں اپنی علم کے لحاظ سے لوں گا, آپ اپنے علم کے لحاظ سے لیں گے, لیکن کمپیوٹر میں جو فیڈ کر دیا جاتا ہے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں وہ کبھی غلطی نہیں کرتا, غلطی نہیں کرتا. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی نہیں کرتا, جتنا فیڈ کر دیا اتنی رہے گا. آپ چاہے 100 سال تک اس کو استعمال کرتے رہیں, جب تک پروگرامنگ چینج نہیں ہوگی وہ اتنا ہی کہتا رہے گا جتنا آپ نے اسے پڑھایا ہے. تو یہ ہے ملک کا علم. توجہ چاہوں گا کہ ملک کو جتنا پڑھا دیا بغیر کسی غلطی کے ملک وہی پڑھتا رہے گا, لیکن انسان کے یہاں ارتقا موجود ہے. عزیزان گرامی, اگر ایک باب دیا جاتا ہے تو اس سے مختلف باب پیدا کر لیا کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کے یہاں غلطی کا امکان نہ ہو تو وہ ملک سے بڑھ جاتا ہے, اور اگر غلطیاں کرتا ہے تو حیوان سے نیچے چلا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, قدر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کریم سے تعلیمات کا حاصل کرنا, قرآن کریم ہدایت ہے ہمارے لیے. تو ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم عالمین کے لیے ہدایت, نبی پاک عالمین کے لیے ہادی. ہمارے وہ ائمہ کہ ہمیں فخر ہوتا ہے ان کے نام لینے پر, ان کا ذکر کرنے پر. لیکن ایک بات کہہ دوں, غصے والی بات جس سے آپ کو غصہ ہے, لیکن اتنے عظیم رہبروں کے ماننے والی اگر قوم کا جائزہ لیا جائے, سچ بتائیے, میں آگے کچھ نہیں کہوں گا, کیا ہم واقعی ایسے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لیں, میں اپنا لوں آپ لوں, میں آپ کو کوئی برا نہیں کہوں گا, پبلک ناراض بہت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اپنا اپنا جائزہ لیجیے عزیزان گرامی, کیا ہم فخر سے کہنے کے لائق ہم علی کے ماننے والے؟ عزیزان گرامی, آپ کسی عطر فروش کے یہاں جائیے تو اسے آواز دینے کی ضرورت نہیں, عطر فروش عطر فروش عطر فروش, گلی میں گھسیے گا خوشبو بتا دے گی دکان کدھر ہے, سچ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے آپ لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں, میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, لکھنؤ پرانا شہر ہے, وہاں پرانی وضع قطع کے لوگ رہتے تھے کبھی, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ ذرا آج کے مسلم محلوں میں جائیے گا تو بدبو سے دور سے معلوم ہو جائے گا مسلم محل نے, کھلے نالے, سڑائن, بدبو, یہ تمام چیزیں. اور عطر فروش کے یہاں جائیے گا تو دور سے پتہ چل جائے گا عزیزانی گرامی. تو صفت جو ہے کہلانے کی محتاج نہیں ہوتی ہے, بلکہ کمال خود دعوت دیتا ہے انسان کو کہ ادھر کمال ہے. تو عزیزان گرامی, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارے کردار کی خوشبو پکار کے کہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں, ہمارا کردار پکار کے کہے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی, ایک چیز میں عرض کر چکے ہیں, بنیاد میری اسی پر ہے کہ دین کے معاملے میں حقیقت امر یہ کہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا چلا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ غیر مسلم مصنفین نے یہ ظلم کیا ہے کہ یہ طے نہیں کر پائے وہ کہ انہوں نے مسلمان شاہنشاہوں کی فتوحات کو تاریخ اسلام دیا ہے. یاد رکھے آپ, اسلام فتوحات کا نام نہیں ہے, اسلام کردار سازی کا نام ہے. جو طاقت کے زور پہ زور و غلبہ حاصل کیا جاتا ہے وہ جب تک طاقت رہتی ہے غلبہ رہتا ہے, جیسی طاقت کمزور ہوتی ہے ویسی سب چلا جاتا ہے. تو تو جب اسپین پہ جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اسلام ترقی کر رہا ہے, جب یورپ میں پڑھ رہے تھے اسلام ترقی کر رہا ہے, جب ایشیا میں جا رہے تھے اسلام ترقی کر رہا ہے, جب افریقہ میں جا رہے تھے اسلام ترقی کر رہا ہے, اسلام کا کردار بھی گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ عزیزان گرامی, اسلام طاقت کے زور پہ حکومت کرنے کا نام نہیں ہے, اسلام کردار سازی کا نام ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام دوسروں پہ حکومت کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام ہے اپنے اوپر حکومت کرنے کا نام ہے. اگر ہمارا اپنے نفس میں کنٹرول ہے تو ہم مسلمان ہیں, اگر نفس بے مہار ہے تو کہتے رہے مسلمان ہیں مگر واقعی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور کردار دیکھا ہم نبی پاک کا کہ اتنا عظیم نبی خدا کی قسم, مدینے میں تشریف لا چکے نبی پاک, اور جیسے ہی مدینے میں ماشاءاللہ آباد ہو رہا ہے مدینہ, نبی پاک نماز جماعت پڑھانے کے لیے مسجد جا رہے ہیں, ایک یہودی نے مسجد کے دروازے پر روک لیا نبی پاک کو اور کہا کہ میرا قرض آیا گوبر قرضہ دیجیے, تیرا قرضہ میرے اوپر؟ نبی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا بھائی, کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا تم نے کبھی مجھے قرضہ دیا ہو, میں تیرا مخروض نہیں ہوں. کہا نہیں آپ ہے. اب جب بلا چپٹ جائے تو کیا ہو, سوچنے کی بات ہے. دامن پکڑ لیا ہوا کا پیغمبر اسلام کا, کہا میں تو قرضہ لوں گا, میرا قرضہ ہے. بھائی تیرا کب ہے قرضہ؟ کہا ہے قرضہ. اب آپ کیا کریں گے, آپ اس کا کوئی علاج ہے؟ تو نبی پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تو یہی کہہ رہا ہے حالانکہ غلط کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, میں گھر جاؤں لے آؤں. کہا نہیں, گھر بھی نہیں جانے دوں گا, آپ یہی قرض ادا کیجیے. ضدی دیکھیں آپ, ادھر مسلمان نماز جماعت کے انتظار کر رہے تھے. تو آپ جانتے ہیں, دیکھیے ایک میں مزاج بتاؤں, پبلک کا مزاج کیا ہے. اگر خود دیر میں آئیں گے تو یہ کام تھا وہ کام تھا وہ کام تھا, اور اگر پیش نماز کو دو منٹ ادھر سے ادھر ہو گئے, دیکھیے صاحب ٹائم نے دے رکھا ہے نہیں آئے, تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ نبی پاک کے زمانے سے لا رہا تھا. وہ نبی جو ہمیشہ ٹائم سے پہنچا کرتا تھا, کہنے لگا آج رسول کو کیا ہوا, آج نبی نہیں آئے, لہذا آپ باہر نکلے. تو آپ جانتے بھیڑا جان تو ہوتی, ایک نکلے تو دوسرا, اور دوسرا نکلے تو تیسرا چوتھا, آج ہی مسجد باہر آ گئی. دیکھا یہودی جو ہے دامن پکڑے ہوئے رسول پاک کا, کہا قرضہ لے کے جاؤں گا اپنا. کہا بھائی تیرا قرضہ ہے کب, اور اگر ہے بھی تو مجھے گھر جانے دے, میں لا کے دیتا ہوں تجھے. کہا نہیں جانے نہیں دوں گا. تو مسلمان آسینے میں لگے, کہا رسول اللہ ہم سب ہی دیکھتے. کہا نہیں, اسے مجھے دیکھنے دو, تمہارے دیکھنے کی ضرورت نہیں, میں خود ہینڈل کر لوں گا. کہا کہ جب مسلمانوں کو اس نے دیکھا اور پیغمبر نے روک دیا, تو کہا اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے, ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ بڑھایا, کہا مجھے کلمہ سکھائیے, مجھے مسلمان کیجیے, میرا کوئی قرضہ وردہ نہیں تھا آپ کے اوپر, آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آیا آپ پاور آنے کے بعد جو ہے قابو میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. اتنے اصحاب کے آنے کے باوجود آپ نے انہیں روک دیا, پاور کا استعمال نہیں کیا, آپ نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا, بلکہ جتنا جتنا میں سخت ہوتا گیا آپ نرم ہوتے گئے. میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ کمزوری میں آدمی نرم ہوتا ہے, لیکن طاقت پانے کے بعد نرم ہو یہ انسان کی بات نہیں ہے, یہ وہی ہوگا جو اللہ والا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ ہے نبی پاک کا کیریکٹر, یہ ہے نبی پاک کی زندگی, کہ پاور ہر وقت رہتی تھی لیکن نبی پاک نے کبھی پاور کا استعمال نہیں کیا. اور دوستو, نبی پاک کی جہاں بہت سی ذمہ داریاں تھیں, وہاں نبی پاک کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ نبی پاک کو اللہ نے تزکیہ نفس کے لیے بھیجا تھا, کہ نفس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پہلے نفس کا تزکیہ, بعد میں کتاب و حکمت کی تعلیم. اندازہ لگائے آپ کہ بغیر تزکیہ کے کتاب و حکمت کی تعلیم کافی نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ یہی قرآن ہے, مگر اس قرآن کو جنہوں نے تزکیہ نفس کے بغیر استعمال کیا اور فائدہ حاصل کرنا چاہا, انہوں نے پورے عالم میں تباہی مچا دی ہے. اور جنہوں نے مستحقین کے ذریعے لیا, جنہوں نے ان کے ذریعے لیا کہ جنہیں اللہ نے معین کیا تھا, تو یہی قرآن تمام دنیا کے لیے باعث امن و امان قرار پایا ہے. عزیزان محترم, جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ایک چیز میں عرض کروں کہ اسلام جو ہے تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے, اور تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے, اور خاص طور سے یہاں کے دور میں بہت ضروری ہے. جب ہم عرض کرتے ہیں کہ والدین سے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیے, اس لیے کہ بہت ضروری ہے, تو ایک چیز میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہمارا ہے, کچھ بھی نہیں ہمارا. مثال کے طور پہ ہاتھ ہمارے, آنکھیں ہماری, دل ہمارا, پیر ہمارے, جسم ہمارا, روح ہماری, مگر غور کیجئے کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کے ہاتھ اللہ نے دیے, ہاتھ آنکھیں اللہ نے دی, پیر اللہ نے دیے, روح اللہ نے دی, جسم اللہ نے دیا, ماں باپ اللہ نے دیے, گھر اللہ نے دیا, عقل اللہ نے دی, رشتہ دار اللہ نے دیے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے, اور یہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے. مغرور نہ ہوئیے گا اولاد کے بارے میں, اولاد میں حساب کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا آپ سے کہ اولاد دی تھی. دیکھیے, صاحب اولاد ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اولاد کو مسلمان رکھنا, مومن رکھنا یہ ماں باپ کے اختیار میں. تو اولاد ہوئی اس میں ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہے, اولاد مومن رہے یہ ماں باپ کا کمال ہے, اولاد مطیع خدا رہے یہ ماں باپ کا کمال ہے. اور یہی نہیں عزیزانی گرامی, کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں, کچھ بچے کھیل رہے ہیں. چونکہ اسالے صاحب کی مجلس ہے تو میں موضوع کو یہیں پہ سمیٹ کے رکھتا ہوں تاکہ کچھ تو سمجھا دیا جائے. بہرحال آپ کو تو الحمدللہ باقی رکھے علماء کرام کو کے برابر باتیں کرتے ہی رہتے ہیں تبلیغ, بہرحال میں بھی سواب میں داخل ہو جاتا ہوں. تو عزیزان گرامی, کچھ بچے کھیل رہے ہیں, نبی پاک نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا, اور کھیلتے ہوئے دیکھنے کے بعد نبی پاک نے غور کیا اور ایک آہستہ سر بھائی, غور کریں آپ لوگ, تو کہا یا رسول اللہ خیریت؟ کہا ہائے افسوس, کتنے بدقسمت ہیں آخری زمانے کے بچے. ہے وہ دور لیکن میرے مہدی کے ظہور سے پہلے والے بچے جو ہوں گے کتنے بدقسمت ہیں. فرماتے ہیں تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کی پوری توجہ, پوری طاقت اس بات کے اوپر ہے کہ انہیں دنیاوی تعلیم سے مزین کر دیا جائے اور مادیات کو فراہم کر کے بالکل اس میں ڈبو دیا جائے, لیکن کوئی دین کی طرف متوجہ نہیں ہے. بچے گمراہ ہو رہے ہیں, بچے گمراہ ہو رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں انہیں جہنم کی طرف جاتے ہوئے. اے زین محترم, پھر نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وہ بچے ہوں گے کہ جب روز محشر آئے گا تو یہ بچے, جب ان بچوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو کہیں گے مالک تو عادل ہے, تو عادل ہے, عادل مطلق ہے تو, ہم گناہگار ہیں مگر ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا تھا, ہمیں وہی تو کیا ہے. تو یہ ماں باپ جو جا رہے ہیں جنت کی طرف, یہ ذمہ دار ہے, مالک ان کو بھی بھیج ہمارے ساتھ ساتھ. ندائے غیبی آئے گی کہ بچے سچ کہہ رہے ہیں, قصور ماں باپ کا ہے, دیکھا آپ نے غلطی کس نے کی اور کون بھگتے گا. آخری جملہ سن لیں آپ, شاید کسی کے دل میں, کسی ایک کے دل میں اثر ہو جائے. عزیزان محترم, یہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ایسے ماں باپ سے, وہ میری شفاعت سے محروم رہے گی. دوستو یہ تربیت کا مسئلہ ہے, لہذا ہمارا فرض ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیں. اور یاد رکھیں آپ, ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, چونکہ ہم بھی یہیں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے, ہوتا کیا ہے جب بچہ شروع میں تو توجہ دیتے نہیں ہیں, بڑا ہو کے کر لے گا, ٹھیک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, آخر میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یہ کرتے ہیں, مولانا صاحب ایک کام ہے آپ سے, کہیے نہیں, تنہائی میں کام ہے, تخلیہ چبل کیا ہے, ایک تعویذ دے دیجیے. حریت کہہ لیں میرا بچہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے, تعویذ دے دیجیے. میں نے کہا کاش پہلے ہی آپ نے تعویذ استعمال کر لیا ہوتا اور ہدایت کی ہوتی تو آج آپ کو فریاد نہ کرنی پڑتی. جب تک وہ نماز نہ پڑھتا رہا اور مولوی نے کہا کہ نماز پڑھاؤ, کہا مولانا اسکول سے آتا ہے کہاں بار بار نماز پڑھ سکتا ہے. اب جب وہی اکڑ کے تمہارے مقابلے پر آیا تو اب ماں باپ کے حقوق یاد آ گئے. بلا شبہ ماں باپ کا حق ہے, یقین مانیے ماں باپ کے حقوق کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا جتنا بھی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ ماں باپ کا مرتبہ اتنا عظیم قرار دیا گیا ہے دوستو کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تو ان کا احترام کا حکم دیا گیا ہے, احترام کا. چنانچہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میری ماں کافرہ ہے اور مجھے بہت ستاتی ہے اور آپ لوگوں کو بہت برا بھلا کہتی ہے. میں جب سے مسلمان ہوں میری زندگی دوبھر کر دی ہے, کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ جا زیادہ ماں کی خدمت کر, جب تک اس کا حکم اللہ اور رسول کے حکم سے نہ ٹکرائے ماں کا احترام کرتا رہے. جہاں سے اللہ اور رسول اور امام کے حکم سے ٹکرا جائے وہاں اس کی بات کو نہیں ماننا, یہ خیال ہے. اب جو آیا تو اس نے آنے کے بعد اور زیادہ خدمت شروع کر دی. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, ایک دن ماں کہنے لگی کہ جب سے تو اپنے امام کے پاس سے آئے زیادہ ہی خدمت نہیں کرنے لگا تھے. کہاں تو نے صحیح محسوس کیا؟ کہا کیوں کیوں؟ کہا کہ میں نے تیری شکایت اپنے امام سے کی تھی تو میرے امام نے فرمایا کہ تیری ماں ہے چاہے کافر ہی صحیح, اس کی خدمت کر, عزت کر, اسے اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا. اگر اس کا حکم اللہ اور رسول سے ٹکرائے تو بات نہیں ماننا. کہتی کہ تو اپنے امام کے پاس مجھے لے چلے گا؟ کہاں؟ کہا یقیناً تیرا امام برحق امام ہے, اس لیے کہ یہ سننے کے باوجود کہ میں ان کی دشمن ہوں اور وہ پھر بھی میرے حق کو ادا کرنے کے لیے تجھے تاکید کر رہے ہیں. یہ عام انسان نہیں کر سکتا, یہ ولی خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے. تو عزیزان گرامی وہ مومنہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور چونکہ جب پہلی مرتبہ وہ رخصت ہوا تھا تو امام نے کہا تھا اگر تو میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تیری ماں کی نماز جنازہ میں پڑھوں گا. عزیزان گرامی وہ مسلمان بھی ہوتی انتقال بھی کر جاتی ہے. اب جو یہ آیا تو امام نے کہا ماں نے انتقال کر لیا؟ کہا ہاں ماں کا انتقال ہو گیا. کہ نماز جنازہ کو آیا؟ کہا ہاں وہ مومنہ ہو گئی تھی. کہا یاد رکھنا اگر حقوق کو ادا کرتے رہو گے اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہمارا یہ پیغام کافر دلوں میں نور ایمان کو منور کر سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اب کتنا احترام ہے ماں باپ کا, کتنا احترام ہے. اور میں یہاں کے ماحول میں ماں باپ کا احترام بتا رہا ہوں, بتائیے مجھے دیوانہ نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہاں تو وہی ہے نا کہ بس کیا ہو گیا, آپ ہمارے معاملے کیوں دخل دے رہے ہیں؟ اس مائی پرسنل میٹر, ہاں ہو آر یو, یہی تو کہتے نہیں کہتے یہاں کے بچے. عزیزان گرامی ماں باپ سب کچھ ہیں, ماں باپ سب کچھ ہے. یاد رکھے کتنا احترام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چلو تو آگے قدم مت بڑھاؤ, ان کے پیچھے پیچھے رہو. اگر ماں باپ سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز ماں باپ کی آواز پہ بلند نہ ہو. اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اگر کوئی چیز ماں باپ سے لو تو یوں پھیلا کے لو, اور اگر کوئی چیز دو تو یوں پھیلا کے دو, یہ رکھ دو کہ اٹھا لیجیے, یوں نہ دو. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ جب دو گے تو لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ بیٹے کا ہاتھ یا بیٹی کا ہاتھ اوپر رہے اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے رہے. یہ ہے مرتبہ عزیزانی کے ماں باپ کا. قرآن کریم کہتا ہے ولا تقل لہما افن, اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تمہارے اور تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو تم جواب میں اف بھی مت کرو. یہ ہے ماں باپ کا مقام. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی والدہ گرامی کے انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, آپ کو پالا تھا کنیز نے, لیکن کنیز کا کتنا احترام کرتے تھے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے امام پالا تھا اس نے صرف, ماں نہیں تھی. پہلے وہ لقمہ توڑتی تھی, بعد امام توڑتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ تو کنیز ہے آپ کی. کہا کنیز ہے تو اس نے مجھے پالا بھی تو ہے. اس کے پالنے کا احترام ہے کہ پہلے یہ لقمہ توڑے, بعد میں میں لقمہ توڑوں گا. یہ ہے تعلیم علی رضوان گرامی. اور یاد رکھیں آپ دوستو, یہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے, گزرتی چلی جا رہی ہے. انسان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور یاد رکھا آپ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 50 سال کے ہو گئے, 100 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے. یہ ہوئے نہیں ہیں, یہ ہماری عمر کے سال گھٹ گئے ہیں. ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی کم باقی ہے. کسی نے امام سے پوچھا, کہا کہ مولا یہ فرمائیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جب موت اتنی اچھی چیز ہے تو لوگ موت سے گھبراتے کیوں ہیں, اتنے گھبراتے کیوں ہیں, وحشت زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو امام نے کیا فرمایا عزیزانِ گرامی؟ امام نے کہا کہ اگر تم کسی عالیشان بنگلے میں رہ رہے ہو اور تم سے کہا جائے کہ یہاں سے جیل میں چلے جاؤ, خوشی ہوگی تمہیں؟ کہا نہیں مولا, خوشی نہیں ہوگی. کہا اگر تمہارے پاس گھر نہ ہو اور تمہیں کوئی اچھا محل ملے تو اس وقت؟ کہا تو جذبہ پیدا ہوگا, جلدی سے ہم جائیں. کہا بس یاد رکھو, جنہوں نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر لیا ہے تو انہیں یہ دنیا چھوڑتے ہوئے وحشت ہوتی ہے, اور جنہوں نے اپنی آخرت کو آباد کر لیا ہے اور دنیا کی کوئی فکر نہیں کی ہے تو اب وہ انتظار کرتے ہیں, کاش وہ دن آ جائے تو ہم لبیک کریں. تو عزیزان گرامی یاد رکھے آپ, اور اس دنیا میں جو کر لیجئے گا وہ آپ کے کام آئے گا, وہی آپ کے کام آئے گا. دوستو ایک شہنشاہ تھا, اس کے 3 وزیر تھے. اس نے 3 وزیروں سے کہا کہ میرے مختلف باغ ہیں, امتحان لینے کے لیے کہا, اور ہر ایک کو ایک ایک بورا دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں اس باغ میں جانا ہے, تمہیں اس باغ میں جانا ہے, تمہیں اس باغ میں جانا ہے, اور اپنی پسند سے اس بورے کو پھلوں سے بھر لو, تمہیں اختیار ہے. تو ایک تھا جو واقعی مخلص تھا, جیسا ظاہر ویسے ہی باطن تھا اس کا. اس نے اچھے اچھے پھل کے بادشاہ نے کہا ہے, لہذا اچھے اچھے چھانٹ چھانٹ کے پھل بورے میں بھر لیے. ایک ذرا ایسے ہی تھا لاؤ والی ٹائپ کا. اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ نیچے کچے پچے سب بھر, سڑے بھسے بھر لیے اور اوپر اچھے اچھے لگا دیے. جیسے کہ اپنے ملکوں میں ہوتا نا کہ سیمپل کچھ اور ہوتا اور مال کچھ اور سپلائی ہوتا, تیز اس نے کر لیا. ایک تیسرا تو بالکل گیا گزرا تھا عزیزانِ کرام, اس نے گھاس پھوس سے بورا بھر لیا اور اوپر کچھ پھل رکھ لیے. یہ بادشاہ کے اگلے دن بادشاہ نے بلایا ان کو, جب بلایا تو کہا کہ تینوں کو ایک ایک مہینے کی قید, تینوں کو ایک ایک مہینے کی قید, انہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا, جو پھل انہوں نے جمع کیے وہی کھائیں گے ایک مہینے تک. سوچے آپ, یہ وہی کھائیں گے پھل. اب ظاہر ہے کہ جس نے اچھے اچھے پھل رکھے تھے وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے, ایک مہینہ گزر گیا پھل باقی کے باقی رہے کافی حد تک. جس نے الٹے سیدھے رکھے تھے جب تک اچھے پھل چلتے رہے وہ کھائے, پھر بیمار پڑ گئے کھاتے کھاتے. اور جس نے گھاس پھوس رکھی تھی کچھ دن تو چلا, پھر بیمار ہو کے وہیں مر گیا. عزیزانِ گرامی یہ میں نے مثال دی, آپ مسکرا دیے, آپ پھنس دیے. اللہ نے دنیا کے باغ میں ہمیں بھیج دیا ہے, بھیج دیا ہے ہمیں. دیکھو بورے ہم نے دے دیے ہیں, آخرت میں وہی دوں گا جو یہاں لوگے, جو یہاں جمع کر لوگے, نمازوں کی پونجی, روزے کی پونجی, حج کی پونجی, زکات کی پونجی, صدقے کی پونجی, خیرات کی پونجی اور خمس کی پونجی, زکات کی پونجی, اگر یہ سب جمع کر لوگے تو تمہیں وہی ملے گا جو یہاں جمع کیا ہے. اگر یہاں خالی ہاتھ رہو گے تو وہاں بھی ویسے ہی رہے گا. تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم روزے محشر کیا چاہتے ہیں, جیسا یہاں چن لیجئے گا وہاں مل جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو بس دوستو یاد رکھنا, جس طریقے سے نئی نئی کالونیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, نئے نئے شہر ہوتے ہیں, تو اعلان ہوتا ہے کہ اتنے بیڈ روم کا گھر اتنی قیمت پہ, اتنے بیڈ روم کا گھر اتنی قیمت پہ ہے, اسپتال کے نزدیک والا اتنی قیمت پہ, اس پہ اتنی قیمت پر ہے. تو یاد رکھیں آپ, یہیں سے ابھی سے بک کرا لیجئے اپنا بنگلہ, جنت کے اندر کہ کہاں رہنا ہے, حسن کے محلے میں رہنا ہے یا حسین کے محلے میں رہنا ہے, زینب کے محلے میں رہنا ہے یا یسر کے محلے میں رہنا ہے, جس محلے میں رہنا ہے ویسا کیریکٹر بنا لیجئے اور ویسا بک کرا لیجئے, حضور جیسا خرچ کیجئے گا ویسے ہی وہاں مل جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. علی جان گرامی قدر, میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے. اور یاد رکھیں, الحمدللہ میں نے جو آغاز کیا تھا جس بات سے, اس پہ پھر آ کے مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں توحید کا صحیح راستہ ملا, ہمیں فخر ہے کہ نبی آخر کی امت میں ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم ہمارے 12 امام ہمارے رہبر ہیں, معصومین کا ہم ماننے والے ہیں. لیکن ہمیں اب فکر بھی کرنا چاہیے کہ اعمال بھی ہوں, اگر اعمال میں کوئی کمزوری رہ جائے گی تو پورا ہو جائے گا, لیکن اگر اعمال ہی انجام نہ دیجیے گا تو کیسے ہوگا. عزیزان محترم, یاد رکھیں آپ کہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہاں اسکولوں میں ایک چیز ہوتی ہے, یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے, کالجوں میں بھی ہوتی ہے, اسکولوں میں بھی ہوتی ہے, اٹینڈنس. بچہ چاہے کتنے ہی پڑھا لکھا کیوں نہ, اٹینڈنس بہت دار و مدار ہوتا ہے اٹینڈنس پر, اس کے نمبر الگ سے ملتے ہیں عزیزان گرامی. اگر ان کے اسکور کے مطابق اٹینڈنس نہیں ہے تو نمبروں سے محروم رہتا ہے ان نمبروں سے. یہ ہے کہ نہیں, الگ الگ اسکول کا الگ الگ قانون ہے. تو عزیزان گرامی, آئمہ نے کہا ہے کہ جو تم جتنا پڑھو گے جتنا لکھو گے وہ تو اپنے مقام پہ ہے, کم از کم نماز کی کلاس میں حاضر تو ہو جاؤ, روزے کی کلاس میں حاضر تو ہو جاؤ, حج کی کلاس میں حاضر تو ہو جاؤ, زکوٰۃ کی کلاس میں حاضر تو ہو جاؤ, اٹینڈنس تم لگا دو, باقی کام ہمارا رہے گا, باقی کام ہمارا رہے گا. اس لیے کہ شفاعت نماز پڑھنے کے بعد بھی مشکل کام ہو جائے گا, لیکن جب نماز پڑھیں گے پھر معصوم شفاعت کریں گے. کیونکہ ہماری نماز کیا, روزہ کیا, حج کیا, زکوٰۃ کیا, یہ تو تصویریں ہیں عزیزان گرامی. اس میں رنگ بھرنے کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے, اور محبت اہل بیت خدا کی قسم وہ چیز ہے, خدا کی قسم وہ چیز ہے محبت اہل بیت, کہ کتنے ہی اعمال کیوں نہ ہو اگر محبت اہل بیت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور خالی دعویٰ کرتے رہیں اور اعمال نہ کریں وہ بھی غلط. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول, میرا ایک ہمسایہ تو بہت اچھا ہے اور اتنا اچھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز شب پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اور ہمیشہ میں نماز شب میں اس کے قرآن کی تلاوت سے اٹھتا ہوں. یہ حج کرنے کے بعد امام سے ملنے آیا ہے مدینے میں. امام نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس کا عقیدہ ایسا ہے جیسا تیرا عقیدہ ہے؟ کہا یہ تو نہیں مانو. چلا گیا, آیا یہ معلومات کی سے اپنے ہمسائے کے بارے میں. اگلے سال پھر حج کو گیا, جب حج کو گیا پھر اس نے ہمسائے کی تعریف شروع کر دی. امام نے کہا میں نے تجھ سے سال گزشتہ بھی کہا تھا. میں نے تجھ سے سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ اس کا عقیدہ تیرے عقیدہ جیسا ہے جیسا تو ہم لوگوں کے بارے میں رکھتا ہے. کہا میں نے معلومات کی فرزند رسول, آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتا, آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتا. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں. امام کے فقرے سنیں اور اپنی قسمت میں ناز کریں اور اعمال سنوارنے کی کوشش کریں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا تو یہ بتا کہ زمینوں میں سب سے بہتر زمین کون سی ہے؟ کہا یا خدا جانتا ہے, یا خدا کا رسول جائے میں طاہری. کہا سن, زمینوں میں بہترین زمین رکن و مقام کے درمیان کی زمین ہے مسجد الحرام میں, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور مدینے میں قبر رسول سے اور ممبر کے درمیان کی زمین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ دو جگہ بہت افضل ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے رات دن ان مقامات پر, اور پھر اپنے بستر پر ظلم و جور کے ساتھ شہید یعنی مار دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. یہ ہے محبت اہل بیت کا کمال عزیزان گرامی. تو یاد رکھا آپ, لیکن خالی محبت کا دعویٰ بھی لے کے نہ بیٹھ جائیے گا, بغیر نماز کے محبت کافی نہیں ہے, یہ خیر رہے. اور اگر واقعی اعمال کے ساتھ محبت ہے تو امام نے فرمایا خدا کی قسم کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے. من مات على حب آل محمد مات مغفورا, جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے. من مات على حب آل محمد مات تائبا, جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, محبت اہل بیت بھی ہے, تو خدا کی قسم پھر ایسے آدمی کا انتظار جنت کرتی ہے کہ تو واقعی مستحق ہے, میں تیرا انتظار کر رہی ہوں, جلدی تو میرے پاس آ جا. تو عزیزان محترم, جب یہی کمال دیکھتی ہے جنت تو پھر آواز بھی دیتی ہے, اور ایسے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. دوستو یاد رکھیں آپ, کیونکہ مصائب میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ امام کے تذکرے سے اس کا میں اپنی مجلس کو تمام کروں. عزیزان محترم, امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین کے معنی کیا ہے؟ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت, اور آپ کا ایک لقب ہے سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کے سردار, اور ایک آپ کا لقب ہے سید العابدین, عبادت کرنے والوں کے سردار, ایک آپ کا لقب ہے سید الصابرین, صبر کرنے والوں کے سردار. عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کہ ایک بات میں کہہ کر امام کی فضیلت ہے, بس چند منٹ آپ کے لوں گا. عزیزان محترم کہ آپ دیکھیں کہ نہ پیغمبر کو کبھی شیطان نے بہکایا, بہکانے کے لیے نہیں آیا شیطان, نہ مولا علی کو آیا, نہ جناب فاطمہ کو آیا, نہ امام حسن کو آیا, نہ امام حسین کو آیا, مگر جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے تھے بہکانے کے لیے آیا. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم, کیوں؟ آدم کے سلم میں عالم انوار میں پنجیدن کو دیکھ چکا تھا کہ ان کو نہیں بہکا سکتا. اب جناب سید سجاد آئے ہیں تو دیکھا کہ یہ اولاد حسین ہیں, ان میں ان کا کمال ہم دیکھیں کہ ویسے ہی ہے کچھ اور. عزیزان گرامی, امام نماز پڑھ رہے ہیں, شیطان اجدہ بن کے آیا, امام کا خضوع خشوع جاری ہے کچھ پتہ نہیں, امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا, خون جاری ہو گیا مگر امام کو خبر نہیں ہے. عزیزان گرامی, شیطان جب تھک گیا شیطان اور واپس ہوا تو ندائے غیبی آئی, انت زین العابدین, اے سید سجاد تم زین العابدین ہو. سوچا کہ یہ ٹیسٹ کرنے آیا تھا کہ یہ وہی نور ہے جو علی کا نور ہے. جب اس نے پہچان لیا کہ دوسرا علی بھی ویسا ہی ہے جو پہلا علی تھا, تو آپ اندازہ لگائیں, پھر اس کے بعد نہ محمد باقر کو بہکایا, نہ جعفر صادق کو بہکایا, نہ امام زمانہ تک کسی کو بہکایا, اس لیے کہ یہ وہ نور ہے جنہیں شیطان نہیں بہکا سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. عبادت کا عالم کیا تھا, خدا کی قسم, ہائے ہائے کتنا سخت مرحلہ تھا امام کے لیے. اللہ اللہ, آپ سے نہیں سنا جائے گا عزاداران محترم, جس وقت کے کوفے میں قافلہ داخل ہو رہا تھا, جناب زینب نے دیکھا کہ دو اونٹ ہیں آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. جناب زینب نے جناب سید سجاد سے کہا, میرے لال سید سجاد, یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تم امام وقت ہو, بتاؤ تو صحیح. کہا پھوپھی اماں نہ پوچھئے, کہانی بتاؤ میرے لال, بتاؤ تو صحیح. کہا پھوپھی اماں آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پر کون سوار ہے؟ کہا معلوم ہے, آل رسول ہم پر سوار ہیں. کہا دیکھو بے کجاوا ہیں, ہماری ننگی پوچھتے ہیں, اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو اذیت نہ ہونے پائے. ہائے ہائے, جب جناب زینب نے یہ فقرہ سنا, مدینہ کا رخ کیا, رونے لگی, نانا جانور بھی ہماری قدر پہچانتے ہیں, مگر ہائے ہائے یہ کیسے امتی ہیں کہ ہمیں بے مکھنوں چادر یہاں سے وہاں لے کے جا رہے ہیں. عزاداروں کتنا سخت مرحلہ ہے, نہ سنا جائے گا عزاداروں. ہائے ہائے, جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا, ہائے ہائے کیا دیکھا جناب زینب نے کہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے دار الامارہ پر. جیسے اس سر کو دیکھا, ہائے ہائے, جناب زینب نے کہا بھائی مسلم آپ پر ہمارا سلام. ہائے ہائے, جناب مسلم نے جواب سلام دیا. ہائے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکم ہوا کہ زینب سے کہو کہ بے مکنوں چادر دربار میں آ جائیں. جناب زینب نے جناب سید سجاد سے کہا کہ زینب شمر سے کہو کہ ہماری چادر ہمیں واپس کر دے, اس لیے کہ ہم دربار عام میں بے مکھنؤ چادر نہیں جا سکتے. اللہ اللہ, جناب سید سجاد نے جب یہ پیغام پہنچایا, شبر نے کہا زینب سے کہہ دو وہ ہماری قیدی ہیں, اب شہزاد نہیں ہیں. کتنا سخت مرحلہ ہے ازاداروں, سوچنے کی بات ہے, قابل غور بات یہ ہے کہ زینب جس جگہ کھڑی تھی تاریخ بتاتی ہے وہاں سے مولا کا روضہ 500 قدم یا کچھ زیادہ تھا وہ نظر آ رہا تھا. ایک طرف وہ گھر نظر آ رہا تھا کہ جس میں زینب شہزادی کے طور پہ رہی تھی. اللہ اللہ, زینب کا دل بھر آیا, علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. آؤ کلثوم آؤ, رقیہ آؤ, فضہ آؤ, بھابی رباب آؤ, ام لیلہ آؤ, میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. تاریخ بتاتی ہے عزاداروں, زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا, زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا. عزاداروں نہ سنا جائے گا, اب ہاتھوں کو بلند کیا تھا, ابھی لب ہلنے ہی والے تھے کہ کانوں میں زنجیروں کی آواز آئی. بیمار نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھ, ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو سر کی طرف دیکھا خون جاری ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا اس وقت کون سی مصیبت آئی؟ کہا زینب اگر بد دعا کی تو میری محنت رائے گا ہو جائے گی. مسئلہ تے خدا یہ ہے کہ یہ امتحان بھی تم دے ڈالو. ہائے ہائے عزادارو, جناب زینب نے ہاتھ نیچے کیے, ہاں گردن جھکا کر ابن زاد کے دربار میں پہنچ گئی. ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قیدی زندان سے لایا گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور عجیب بنا ہوا تھا زنجیروں میں قیدی. جیسے وہ داخل ہوا ابن زاد نے کہا تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا, یہ سننا تھا. جناب مختار نے کہا کیا بکتا ہے, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہا مختار ابھی بھی تمہارا غرور ٹوٹا نہیں ہے, اگر تمہارا حسین میرے دربار میں آ جائے. عزادار نہ سنا جائے گا مختار کس جذبے سے گفتگو کر رہے ہیں. کہا کہاں تیرا نجیس دربار, کہا میرا پاکیزہ مولا, سوال ہی نہیں ہوتا. کہا مختار اگر دکھا دوں تو. کہا ملون دکھا, کہاں ہے میرا مولا؟ اب اس نے تشتے تلاسے سے آپ جو دسترخوان ہٹایا, عزادارو مولا کا سر تھا, اتنا زخمی سر تھا کہ مختار کو پہچاننے میں دیر لگی. مختار نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اگر سرے حسین ہے تو جواب دے گا. جواب آیا مختار تم پر بھی ہمارا سلام. کہا مولا کیا ہو گیا؟ مختار کربلا میں اممہ کا گھر لٹ گیا. اللہ اللہ زادارو, مختار نے یا علی کہا, زنجیریں ٹوٹی, ابن زاد کی تلوار لی, قریب تھا کہ قتل کر دے تھے. سید سجاد نے کہا چچا مختار ارے مجھے دیکھو, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ماں بہنوں کو کربلا سے یہاں تک بے مکھنؤ چادر لے کر آیا ہوں. علم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ رحمان, یا اللہ رحمان, یا اللہ رحمان, بار الہ تو تیری عزت و جلال کا واسطہ, قدرت و کمال کا واسطہ, میرے مالک بن یار پاکستان, افغانستان, ایران, عراق, یمن, بحرین, سعودی عرب, شام, بار الہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما, ٹیرورسٹ جماعتوں کو نابود فرما. میرے مالک حقیقی حکومت عدل و انصاف قائم کرنے والے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعظیم فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کا آن و انصار میں شمار فرما, بار الہ زیر پرچم اہل بیت محشور فرما, بار الہ بحکم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگاروں کا روزگار عنایت فرما, بار الہ ہمیں اور ہمارے بچوں کے نیک و صالح فرما, صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما. میرے مالک بے نیاز ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, سب کو حج و زیارت کے شرف عنایت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. میرے مالک بے نیاز جن مرحومہ کے صالح صاحب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما, ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. ان مرحومہ کے لیے سیدہ انوار فاطمہ بنت سید ہادی حسین اور جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے حسین, شہدائے پاکستان, شہدائے افغانستان, عراق,
اور یمن، بحرین، سعودی عرب میں جو مومنین شہید کیے گئے ہیں، اور شام میں جو جرم محبت اہل بیت میں شہید کیے جا رہے ہیں، باری اللہ ان کی مغفرت فرمان، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے.
سلام کیا بے دل ہو حسین جان، سلام شام اما فل ہو حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع من فل ها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان.